أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا للذين هو يذكر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. صدق الله العظيم. آج ان شاء اللہ العزیز تراویح کی 20 رکعتوں میں چار سورتیں پڑھی جائیں گی، سورہ کہف، سورہ مریم، سورہ طہٰ، سورہ انبیاء. سورہ کہف ان میں نسبتاً بڑی سورت ہے، 12 رکعتوں پر مشتمل ہے، وہ ہم ان شاء اللہ 8 رکعتوں میں سنیں گے اور اس کے بعد ایک ایک سورت 4-4 رکعتوں میں ختم ہو جائے گی. سورہ کہف کی ایک خصوصی اہمیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق دجالی فتنے کے ضمن میں ہے. حضور نے فرمایا ہے کہ جو شخص اس سورہ مبارکہ کے ساتھ ایک قلبی تعلق رکھے گا، اس کی تلاوت کرتا رہے گا، خاص طور پر ہر جمعے کو اس کی تلاوت کی تاکید کی گئی، تو وہ دجالی فتنے کے اثرات سے محفوظ رہے گا. خاص طور پر سورہ مبارکہ کی ابتدائی آیات اور آخری آیات کو خصوصی تاثیر حاصل ہے دجالی فتنے کے مقابلے کے لیے. اب اس وقت اس کا موقع تو نہیں ہے کہ دجالی فتنہ کیا ہے اور اس کو کس طور سے بچا جا سکتا ہے، اس وقت تفصیلی گفتگو نہیں ہوگی. البتہ یہ ضرور ہے کہ میں یہ چاہوں گا کہ اس سورہ مبارکہ کو آج آپ خوب توجہ سے سنیں، اور میں بھی اس وقت تقریباً آدھا گھنٹہ دے رہا ہوں اس کے اہم مقامات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانے کے لیے. اس سورہ مبارکہ کا ایک بڑا گہرا ربط ہے مالوی اعتبار سے سابقہ سورت یعنی سورہ بنی اسرائیل سے. یہ دونوں حکمت قرآنی کے عظیم خزانے ہیں، اور دونوں کی حیثیت یہی ہے جو میں نے اس سے پہلے عرض کی تھی کہ حضور نے فرمایا سلبت میں ہی دن و خوات ہوا، تو کچھ سورتیں آپس میں بہنے کے طریقے سے متعلق ہے. تو یہ بھی دونوں سورتیں جو ہے سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، یہ بھی دو بہنوں کے معنی ہیں. سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت شروع ہوئی تھی ایک امر خدا بندی سے، وقل الحمد للہ، اور کہو کہ تم شکر اور تعریف اللہ کے لیے. اور یہ سورت شروع ہو رہی ہے گویا کہ اسی امر پر جو تعلیم انسان کرے، تو اس پر الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا. کل شکر اور کل صلاح اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم کتاب نازل فرمائی اور اس میں کوئی کمی نہ رکھی، قیم بالکل سیدھی، اپنے مطالب کے ضمن میں بالکل سیدھی، اپنے مفہوم کے ضمن میں بالکل واضح، قیم لینذر باطل شدیدا، تاکہ خبردار کر دے. لینذر کا فاعل حضور بھی ہو سکتے ہیں، خود قرآن بھی ہو سکتا ہے، نتیجے کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہوگا. تاکہ خبردار کرے، باسل شدید من لدن ہو، ایک زبردست جنگ بات کا لفظ عام طور پر جو آتا ہے قرآن مجید میں، وہ جنگ کے لیے آتا ہے. باسا جب جمع آئے گا تو فقر فاقہ کے لیے، بہرحال ایک مصیبت کا اس وقت ہم ترجمہ کر سکتے ہیں، بہت بڑی مصیبت سے باخبر کر دو. مبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا، اور بشارت دو ان اہل ایمان کو کہ جو لوگ عمل بھی کرتے ہیں ان کے لیے بہت اچھا اجر ہے، ما کسی نتیح ابدا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہے. جبین نبی نے قالو تخذ اللہ ولدا، اور دل کے خوش متنوع کر دے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کے لیے اولاد ٹھہرائی، جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا یا بیٹی بنایا. ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، اس ضمن میں ان کے یا ان کے آبا اجداد کے پاس کوئی علم یا سند نہیں ہے. بہت بڑی ہے وہ بات جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے، یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ قطعاً جھوٹ ہے، اس طرح ہے کلال نہ کا بات ہے ان کا کالا آسار ہے، تو شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر بیٹھو گے۔ رنگ سبل سے اصفا، ان لوگوں کے جو آثار ہیں، ان لوگوں کے جو ان کے بعد جو نتائج نکلیں گے اور جو بچ رہے گے ان کے آثار، ان کے اگر وہ آپ کے سامنے ہو تو شاید آپ رنگ سبل سے اپنے آپ کو ہلاک کریں۔ یہ ایک بڑی چاہانہ انداز میں تمہید ہے، خاص طور پر یہ جو دور ہے، اور یہ جان لیجیے کہ بہت سے تو مجموعی یہ دجالی فتنے کا دور ہے جس میں ساتھ لے رہے ہیں، اس میں آپ کو معلوم ہے کہ عیسائی اقوام کو فیصلہ کن غلبہ حاصل ہوا، یہ تقریباً 200 برس سے مغربی انتظام جو آیا، اور ان کے ہاں سب سے بڑا شرک قال اتخذ اللہ ولدا، یہ شرک کی بدترین صورت ہے کہ کس کوئی اللہ کے لیے بیٹا یا بیٹی تصویر کرے، اللہ کے لیے بیٹا یا بیٹی مانے، تو یہ بدترین شکل ہے۔ اور ان قوموں ہی کے ہاتھوں جو سائنس کی ترقی ہوئی ہے، وہی در حقیقت متعلق ہے دجالی فتنے کے ساتھ، اس لیے کہ دجالی فتنے کے ذمن میں جتنی تفاصیل اور احادیث میں آئی ہے، اس میں یہی اس کا حاصل ہے کہ انسان کو قواعد طبیعہ پر اتنا غلبہ حاصل ہو جائے گا کہ وہ کہے گا کہ بارشیں اور بارشیں بھی، یہ بالکل لقبہ چہراؤں سے کہے گا کہ یہ فصلیں اگنے اور فصلیں اگنے لگے گی، وہ انسان کو لا کر دو حصوں میں چیرے گا آرے کے ساتھ اور پھر ان کو چھو دے گا اور وہ انسان جیسا بھلا پیدا ہو جائے گا۔ یہ تمام چیزیں تو جہاں تک کہ ہماری سائنس پہنچ گئی ہے، یہ سائنس ہرگز کو فتنہ نہ ہوتی اگر اس کے ساتھ الحاد نہ ہوتا۔ در حقیقت اس تہذیب میں سائنس کی ترقی کے ساتھ الحاد اور شرک کا جو پیغام لگ گیا ہے کہ یہی ہے اصل میں دجالی فتنہ، اور اسی سے بچاؤ کے لیے اور اس مادہ پرست الحاد کا سب سے بڑا نتیجہ کیا ہے کہ انسان کا مطلوب و مقصود صرف یہ دنیا بن کر رہ گئی، اسی کی زیبائی، اسی کی آرائش۔ کلیکٹو لیول پر بھی دیکھیے کہ انسان کا اجتماعی نصب العین، بلند ترین نصب العین، بل فیئر اسٹیٹ، ایک ایسی ریاست قائم ہو جائے جس میں تمام شہریوں کے لیے بڑی سہولتیں جو ہے وہ فراہم ہو جائے، اس سے آگے آخرت کا آخرت کا سر سے کوئی دھیان نہیں، اوروں کو تو اور کیا ہونا چاہیے، اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں انہیں کوئی دھیان نہیں، ان کی ساری سوچ کا مرکز لیبر جو ہے وہ حیات دنیا کے بعد سے۔ اس سورہ مبارکہ کا جو اصل ایکسپٹ ہے، امید ہے، وہ اس کی آیت نمبر 7 میں آ رہا ہے، اور یہ مضمون آپ دیکھیں گے کہ بار بار تکرار کے ساتھ اس صورت میں آئے گا۔ انا جالنا ما علی الارض زینت لها لنبلوهم ایہم احسن عملا، ہم نے زمین پر جو کچھ ہے اسے اس کے لیے زیبائش اور آرائش بنا دیا ہے، دل کو نبھانے والا ساز و سامان ہے، یہ اونچی اونچی بلڈنگیں، یہ اعلیٰ مکانات، یہ جو کچھ بھی آج آپ کو امریکہ میں، یورپ میں نظر آ رہا ہے، انسان کے لیے آسائشوں کا جس طریقے کا ایک سلسلہ ہے، یہ ساری زیبائش اور آرائش صرف اس لیے ہے کہ ہم آزمائے، یہ لگ لے رہی ملیہ محسن عملہ، دیکھے کہ اب اس ساری زیبائش اور آرائش کسی کے دنیا کے دل سے گرا گیر کے یہ اسیر ہو کر رہ جاتے ہیں یا ہمیں یاد رکھتے ہیں اور ہم سے نہ لگاتے ہیں، ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم سے ملی تعلق استعمال کرتے ہیں، بس یہی آزمائش ہے اصل میں۔ میں سور دن سے پہلے بعض مواقع پر آپ کو سناتا رہا ہوں، خاص طور پر سورہ کہف کا میری مرکزی تھیم ہے، اس کے ساتھ اس کا بڑا گہرا ربط ہے کہ روکے رہنے روشن سے آگے سما رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں، ادھر جاتا ہے دیکھے یا ادھر پروانہ آتا ہے، تو زمین کو بہت ہی زیبائش اور آرائش کی ہے اللہ نے، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ انسان جس کو میں نے اپنا خلیفہ بنایا، جس میں میں نے اپنی روح میں سے چھوٹا، آیا یہ اسی کا دیوانہ ہو کر رہ جاتا ہے، اسی کا مسکین اجالا اور سادہ ہو کر رہ جاتا ہے، یا یہ کہ یہ ہم سے ہماری طرف توجہ کرتا ہے، ہم سے محبت کرتا ہے، ہم سے دل لگاتا ہے، بس یہی آزمائش ہے۔ انا جالنا ما علی الارض زینت لها لنبلوهم ایہم احسن عملا، یہ آیت نمبر 7 جو ہے یہ در حقیقت اس سورہ مبارکہ کا حضور ہے۔ مطلب یہ آئے گا کہ جو کچھ اس پر ہے وہ ساری زیبائش اور آرائش بالکل اس گھاس سے مانند ہو جائے گی کہ جو سوچ کر پھر جب چورا چورا ہو کر زمین پر اڑتی پھرتی ہے، اس کا ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ کوئی ایسی جنگ اگر ہو گئی تو یہ ساری چیزیں پھر کیا نقشہ پیش کرے گی، کیا نظر آ رہا ہوگا، کیا کچھ صورت حال جو ہے سامنے آئے گی، وہ اب زیادہ دور نہیں ہے، قیامت کے روز سے جو ہونا وہ ہونا ہی ہے، لیکن اس سے پہلے اس دنیا کی ایک قیامت بھی ہے کہ جو سائیکل بن جا رہی ہے، ایسی جنگ اخباروں میں آپ کرتے رہتے کہ جس روز شروع ہوئی اتنے کروڑ انسان تھے ایک روز کے اندر اندر جو ہے وہ ختم ہو کر رہ جائے گا, وہ آبادیاں جو ہے دوسرا ان بستیوں کو تم کو ویرا ہو گئی. تو فرمایا کہ اللہ لا جائے رما علیہ سعودن جائے گا. آج جو بات میں کر رہا ہوں میں نے اسی لیے آج لیکن ذرا باسر شدیدن ایک جنگ بہت بڑی جنگ اس سے خبردار کر دو. بات کا عام طور پر جو مسئلہ جنگ ہی ہے تو در حقیقت میں جو اب پیش آنے والے واقعات ہیں جس کی طرف سے نو انسانی جا رہی ہے قدم بہ قدم ہم آگے بڑھ رہے ہیں ان تمام حالات واقعات کے لیے جو ہے کچھ تیز جو ہے سخت ہو رہی ہے یہ اس کی طرف اشارات ہے اور وہی اصل میں وہ دجالی فتنا ہے کہ جس کے ہنر میں اس سورہ مبارکہ کی خصوصی کافی ہے. اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کے پہلے تین رکوعوں میں اصحاب صحب کا واقعہ بیان ہوا. میں جائز بات ہوں کہ اس کی تفاصیل میں نہیں جا سکتا, صرف آپ رب سمجھ لیجیے کہ دو انتہائی کیفیات اس دنیا میں ہو سکتی ہے اہل ایمان کے لیے. ویسے تو ہر کیفیت جو ہے وہ انتہائی کیفیت ہے, کبھی اللہ دے کر آزماتا ہے, کبھی چھین کر آزماتا ہے, کبھی آسائشوں میں آزماتا ہے, کبھی تکالیف سے آزماتا ہے. دونوں چیزیں جو ہے وہ ہے آزمائش. یہ دنیا کی زندگی ہے ہی آزمائش. تو ہم نے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہاں تو بھی یہی فرمایا انا جعلنا ما على الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا. تو اس میں دو انتہائی کیفیات ہو سکتی ہے. اس سورہ مبارکہ کے شروع میں تو ایک انتہائی کیفیت کہ اہل ایمان کو کسی وقت اپنی جان بچانے کے لیے آبادیوں کو چھوڑ کر کہیں پہاڑوں کی کھو میں جا کر پناہ لینی پڑے, یہ ایک انتہا ہو سکتی ہے. کہ انسان جو ہے شکست نہ مانے اپنے ماحول سے, کفر کا اور شرک کا غلبہ اتنا ہو چکا ہو کہ انسان اس ماحول میں ایمان اور توحید کے ساتھ نہ رہ سکتا ہو, تو بجائے اس سے کہ ہتھیار ڈال دے شکست مان لے یا آبادیوں کو چھوڑے تمدن کے خیر بات کہے اور کہیں پہاڑوں کی کھو میں جا کر پناہ لے لے. یہ مثال تو ہے اصحاب صحب کی. اور اس میں میں صرف اس وقت کچھ میں توجہ دلانا چاہوں گا کہ ان اصحاب صحب کے ضمن میں قرآن مجید میں دو جگہ آیا ہے یہ نوجوان تھے. میں نے اس سے پہلے بھی توجہ دلائی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں کہ عموماً ادھیڑ عمر کے لوگ اور بوڑھے لوگوں میں سے کم ہی ہوتے ہیں کہ وہ ہمت کر سکے. یہ ہمت جو ہے یہ تو جوانوں ہی میں ہوتی. پھر آپ اصحاب صحب کے بارے میں فرمایا اس عدم فکیت ہو جب وہ نوجوان آئے انل صحب اور انہوں نے پناہ لی اس غار میں. اور اس کے بعد پھر فرمایا آیت نمبر 13 میں ان لہم فتنت آمنوا بربہم وزدناہم ہدا. یہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تو ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا. اب وہ جو اصحاب صحب کا واقعہ ہے جو تفصیل سے یہاں بیان ہوا ہے میں اس کے بارے میں کوئی آپ سے اس وقت تفاصیل نہیں بیان کروں گا, لیکن اسی وقت نوٹ کر لیجیے کہ دوسری انتہا جو ہو سکتی ہے امتحان کی وہ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو زمین میں غلبہ عطا فرمائے, بادشاہ عطا فرمائے. اگر یہ صاحب اختیار ہو کر بھی انسان صحیح رہے, نیک رہے, عادل رہے, اللہ کا بندہ بنا رہے تو یہ اس کی کامیابی ہے. تو اس کے ضمن میں اس صورت کے آخر میں ذکر آ رہا ہے جو قرنین کا ان کی بادشاہی کا جو ذکر قرآن نے کیا کہ اس کی بادشاہی مشرق مغرب پر پھیلی ہوئی تھی. حتی اذا بلغ مغرب الشمس حتی اذا بلغ, تو اس سے معلوم نہیں ہوا کہ بہت وسیع حکومت اللہ نے دی تھی لیکن ان کا کردار کیا تھا, اللہ کے نیک بندے عادل انسان اور کبھی بھی کسی غرور اور اس میں تکبر میں چلا گئی ہے. تو یہ دو انتہائی ہو سکتی ہے امتحان کی. اس سورہ مبارکہ میں ان دونوں کو دو انتہاؤں پر رکھ دیا گیا, آغاز میں اصحاب صحب اور اختتام پر یہ حضرت ذو قرنین. کیسے رکوع کی پہلی آیت کی طرف میں توجہ دلاؤں گا, توحید کے بہت سے مظاہر ہیں, ان میں سے بعض مظاہر وہ ہیں کہ جو ہماری مسلمانوں کی تمدنی زندگی میں عام طور پر جو جملے ہم بولتے ہیں ہماری تہذیب و تمدن کا وہ جز ہے, ان کا ایک ایک حرف در حقیقت ہمارے اس فکر کی ترجمانی کر رہا ہے. مثلاً ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان شاء اللہ, کبھی مت کہنا کسی کام کے لیے کہ یہ کام میں کل ضرور کروں گا مگر یہ کہ اگر اللہ چاہے. اب ظاہر بات ہے کہ یہ ہے اصل میں بندہ مومن کا ذہن, میں نے جانتا ہے چاہے کتنے ہی وسائل میرے پاس ہے, چاہے میں نے کسی بھی کام کے لیے جتنی بھی ضروری چیزیں سب فراہم کر لی ہے لیکن پھر بھی اصل فیصلہ کی شہر جو ہے وہ اسباب وسائل نہیں ہے, وہ اللہ کی مرضی ہے. اگر اللہ کی مرضی نہیں ہے میں نہیں کر سکے. لہٰذا بندہ مومن جب بھی مستقبل کے بارے میں اپنے کسی ارادے کا اپنے کسی عزم کا اظہار کرے تو ان شاء اللہ یہ گویا کہ اس کے ایمان کا ایک مظہر ہوگا, اس سے اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتماد کا ایک نظر ہوگا. تو فرمایا بلا تقریباً ربا کا اجازت, اگر کبھی بھول جائے تو نہ بھول جائے تو پھر وقل اسبق تو پھر جب بھی یاد آ جائے اپنے رب کو یاد کرو اور کہو ایسا اللہ جی ربی میں اکرم ابھی آج آ رہا تھا بات کیا عجب کہ میں نے تو یہ ارادہ کیا تھا لیکن کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے کسی بہتر راستے کی طرف لے جانا چاہتا ہوں. یہ ہے اللہ سے علم پر طلب جسے استخارہ کہتے ہیں کہ اللہ عمر میں سفیروں کا بھی علم لیتا جو اب تک دے کا وہ خود رکھے تھا. میں نے جہاں تک سوچا مجھے یہ بات نظر آئی ہے میں ادھر جانا چاہتا تھا لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ اس سے کوئی بہتر راہ میرے لیے کہتی ہے کہ میں کیوں اس پر مصروف رہوں کہ مجھے یہی کرنا ہے جو ان کے بھی میرے ذہن میں آیا ہے. اگر میرا رب مجھے کسی بہتر راستے کی طرف ڈال دے تو میں اس راستے کو بخر قسم قبول کروں گا. چوتھے رکوع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب کے ذمن میں میں نے عرض کیا کہ اکثر بچی صورتوں کے اختتام پر ایسا ہوا کرتا ہے تو سورہ مبارکہ میں وقت میں جتنے مارے ہوئے اللہ کا من کتاب رب اور اے محمد تلاوت کرتے رہو اس کی کہ جو وحی کی گئی ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی کتاب میں سے بعد مبدل والے کلمات ہی اس کے کلمات سے تبدیل کرنے والا کوئی نہیں بھلے سب ابھی جی نہیں ملتا ہدا اور اس کے سوا آپ کو کوئی پناہ گاہ بھی نہیں ملے گی. اب جو میرے کیے سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ کتنا دباؤ پڑ رہا تھا حضور پر کہ اس قرآن کو ترمیم کرو کچھ اور ذرا اپنی طرف سے گھر کر اللہ کی طرف بیٹھے کرو پھر ہماری تمہاری دوستی ہو جائے گی. تو فرمایا کہ اس قرآن کے دامن میں آپ پناہ لیے رکھیے یہی تو آخری پناہ گاہ ہے اور اسی سے در حقیقت آپ کو محروم کر دینا چاہتے ہیں. اور دوسری ہدایت یہ بھی کہ چاہے غربا ہے فقرا ہے غلام ہے دنیاوی حیثیت سے بے سر و سامان ہے لیکن یہ جو آپ کے دل جمع ہوئے ہیں اہل ایمان آپ ان کی رفاقت کو غنی نہ سمجھیے. یہ گویا کہ اللہ کا عطیہ ہے آپ کو اللہ نے یہی امید ہے کہ جن کو چنا ہے پسند کیا ہے ایمان کے لیے وسیم نفس کا مال نظیر رب الغدا والا سن اور اپنے آپ کے ہوشے رکھیے ان لوگوں کے ساتھ کے لیے اپنے رب کو پکارتے ہو صبح شام دعائیں کرتے ہو مریدون بند ہو ہی اور صرف اس کے چہرے انور کے جو طالب ہے اسی کی رضا دور جو ہے ان کی زندگی کا رسم العین ہے. ولا کاد ولا کالہم اور اپنی نگاہیں ان سے ہٹا کر پوری زینت الحیات الدنیا آپ کی نگاہیں جو ہے ادھر ادھر نہ جائے عمر آپ کی طرف دولت مندوں کی طرف کہ ان کی طرف آپ کی توجہ ہو جائے لبادہ دنیا یہ سمجھے کہ آپ بھی دنیا کی زینت اور زیبائش اور آرائش سے متاثر ہو گئے آپ کی نگاہوں میں بھی انہیں چیزوں کی قدر و قیمت سے آپ بھی انہیں سے طالب ہیں. تب آپ دیکھیے کہ زینت الحیات الدنیا یہاں پر دوسری مرتبہ آ گیا یہ بھی ایک آزمائش ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کسی دائی حق کی طرف پیشکدگی کرنے والے اس کے اعمال و انصار میں جو غربا اور فقرا ہو اور دوسری طرف اغنیا اور عمرا ہو تو ان سے بھی ایک آزمائش اس دائی کی ہوتی ہے کہ خود اس کے اپنے ذہن کا کیا بھاشا ہے اس کی سوچ کا کیا انداز ہے یہ کن کی طرف زیادہ متوجہ ہو رہا ہے کن کی باتیں زیادہ توجہ سے سنتا ہے. اگر اس کے اندر بھی کوئی اس طرح کی بات آ جائے تو پھر ظاہر بات ہے کہ وہ دعوت جو ہے اس کے گویا کے ناکامی کی طرف جانے کا راستہ جو ہے وہ کھل جائے گا. اس کے بعد اس کے پانچویں چھٹے رکوع میں ایک بڑی پیاری تمثیل کے رنگ میں بات بتائی گئی ہے کہ ایک شخص تھا کہ جس کے پاس بڑی دولت کے دنیا بھی تھے باغات تھے اور کھیتیاں تھیں اور ہر طرح کا ساز و سامان تھا چشمے بھی تھے پھل بھی آ رہے تھے کھجور کے درخت بھی تھے سب کچھ اللہ نے اسے دے دیا اور ایک فقیر درویش جن دونوں کا مکالمہ نقل ہوا ہے تو وہ جو دولت میں تھا اس کے دماغ میں خلاف پیدا ہو گیا کہ یہ میں نے سب کچھ بڑا اہتمام کیا ہے اور ہر طرح کے ساز و سامان میں نے اکٹھا کر لیا ہے تو اس کے دماغ سے الفاظ نکلے ایک تو یہ کہ اس نے استحکار کے انداز میں اس درویش سے کہا الا اکثر دن کا مال انداز جو نہ کرا کیا مجھ سے بات کرتے ہو تم سے مجھ سے بات کرنے تو تمہاری کیا حیثیت ہے میں تم سے کہیں زیادہ ہوں مال میں اور میری نقلی بھی تم سے کہیں زیادہ ہے. اس دنیاوی حیثیت نے اس کے دماغ میں یہ خلاف پیدا کیا جب دخل بننے کا ہوں اللہ ظالم نے نقصی ہوگی اپنے باغ میں داخل ہوا باغ کو دیکھا ہوگا کہ بڑا وہ پھر بہار ہے اس وقت اس میں پھل آئے ہوئے ہیں بہت ہی عمدہ بالکل نبھانے والا منظر ہے. جب وہ ظالم نے نقصی ہوں سال ماہ دن میں کبھی رہا گئی ابادا اس نے کہا میرا نہیں خیال ہے کہ یہ میرا باغ کبھی تباہ بھی ہو سکتا ہے بنا کا کام کرو کہ تم مجھے ڈراتے رہتے ہو قیامت نیامت سے اگر تو میرا خیال نہیں کہ قیامت نیامت آئے تھے بنائی مجھے کوئی نہ ربی لاگی بن رہا ہے ملحا بن کلبا اور اگر دن فرض ایسا ہو ہی گیا اور میں اپنے رب کی طرف لوٹا دیا گیا تو مجھے وہاں بھی اس سے بہتر ملے گا اور تم جیسے یہاں جیتنا پکھار رہے ہو ایسے وہاں پر جیتنا پکھار ہوں. یہ ہے اس آدمی کا طرز بیان اور طرز عمل. اس کے جواب میں اللہ کے بندے نے کہا کہ اکفر کا من نبی خلق کا من تراب، تم کفر کر رہے ہو اس رب سے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا. ساتھ ہی فرمایا اب یہاں دیکھیے وہ دوسرا ہماری تہذیبی زندگی کی دوسرا عادت سے آ رہا ہے، پلاؤ نہ اس دخل کا جن تک تم کا ماشاء اللہ، کیوں نہ ایسا ہوا ہے خدا کے بندے کہ تم اپنے باغ میں جب داخل ہوا تھا اور اس باغ کو پھل کر آیا ہوا دیکھ کر اور پھر بہار دیکھ کر تیرے دل کی کمی کھلی تھی کہ تیری زبان سے الفاظ جتنے نکلنے چاہیے تھے ماشاء اللہ، جو اللہ چاہے یہ میرے سیے سے نہیں ہے، مسئلے کے ایک جی کا ضرور ہے. اسی طرح ہم بھی اگر کبھی اپنے گھروں میں جائیں، بچے کھیل رہے ہو، ایک بھرا گھر نظر آ رہا ہو یا کڑاسی آسائشیں ہو، تو فوراً زبان پر لڑکا جانے چاہیے ماشاء اللہ، یہ میرے کسی محنت کا اور میری کسی لیاقت کا اور میری ذہانت کا ضرور نہیں ہے، بلکہ یہ مسئلے کے ایک بھی ہے کہ جس سے مجھے یہ سب کچھ حاصل ہوا ہے. ان کمرے والا اصل لگن کا بال اللہ والا دا جب ہم لوگ تصویر میں نہیں جا سکتا، اس میں خاص طور پر آیت نمبر 42 کا آخری ٹکڑا جو ہے کہ جب وہ باغ وغیرہ اللہ نے تباہ کر دیے، کوئی آم کا بغیلا، کوئی باغ و سرسر کا دھوکا آیا، تباہ ہو گیا، تو پھر اس نے کہا یقول لا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا. اب یہ شرک کون سا ہے؟ یہ مادہ پرستی کا شرک ہے کہ اسباب و وسائل میں دنیاوی پر اتنا تبسل اور بھروسہ کر لینا کہ اللہ سے انسان مزید ہو جائے، اس کا ذہنی اور قلبی رشتہ اللہ سے منقطع ہو جائے، یہ مال اسباب دنیاوی حائل ہو جائے اللہ کے بندے کے مابین، تو یہ بھی ایک شرک ہے. یہ اس دور کا سب سے بڑا شرک ہے، یہ مادہ پرستی کا شرک ہے. اس کے بعد چھٹے رکوع میں ایک بڑی پیاری تنفیل آئی ہے، دنیا کی زندگی کیا ہے؟ قبر الرحیم مثلا حیات الدنیا کما انزل اللہ من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح حسیما تغریه الرياح وقال الله على كل شيء مقتدرا. دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہے کہ بارش برستی ہے، زمین میں سے سبزہ اگ آتا ہے، کچھ دیر کے لیے بڑی بہار اور بڑی پرسدا جو ہے کیفیت ہوتی ہے، اس کے بعد وہ سبزہ جو ہے جل بھول کے ختم ہوتا ہے اور پھر جو ہے وہاں پر خاک ہوتی ہے. بالکل اسی طرح اس زمینی نظام میں سے کوئی ایک انسانی جسم تیار ہو رہا ہے کسی رحمِ مادر میں، اور آسمان سے اس کی وہ روح ہے کہ ملا کر اس کے ساتھ شامل کی جاتی ہے، کچھ عرصے وہ رہتے ہیں ساتھ، اور جو زندگی کے دور آتے ہیں، جوانی آتی ہے، بڑا اس کے اندر ولولا ہے، عزائم ہے، اس کے بعد جو بڑھاپا آتا ہے، جھجی آتی ہے، اور پھر وہ روح جو ہے وہ چلی جاتی ہے، وہ زمین کے اندر مل کر مٹی میں ہو کر کوفی مٹی ہو جاتا ہے. یہ ہے کل حیات دنیاوی. فرمایا یہاں پھر دیکھ کے تیسری مرتبہ جو مین سین ہے وہ آ رہا ہے، المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا. لوگ سب میں یہ مال اور یہ اولاد، یہ سب دنیا کی زندگی کے زبان پر آرائی سے کچھ نہ کچھ نہیں، ان کے ذریعے سے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں امتحان میں ڈال رہا ہے. انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ تمہارے اموال و اولاد کے در حقیقت تمہارے حق میں فتنہ اور آزمائش ہے. بل باقیات الصالحات خیر من ربک ثوابا وخیر املا، اور جان لو کہ باقی رہنے والی تو وہ نیکیاں ہیں جو تمہارے رب کے پاس بہت بہتر ہوگی اپنے اجر کے اعتبار سے، اور اسی پر آدمی کو امید رکھتے تو رکھتے، مطلب یہ کہ دنیاوی ساز و سامان سے امید نہ انسان اپنی متعلق کرے، بلکہ یہ ہے کہ ساری طرف کو اللہ کی ذات کے ساتھ وابستہ ہو جائے. ساتویں رکوع میں پھر آپ دیکھیں گے یہ اب پانچویں مرتبہ ہے کہ قصہ آدم ابلیس پھر آ رہا ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ کہ یہ سات مرتبہ قرآن میں آ رہا ہے، آج یہ ہم پانچویں مرتبہ پڑھیں گے. یہاں اس میں جو خصوصی بات آئی ہے نوٹ کر لیجیے کہ جن کے بارے ابلیس کے بارے میں تو یہ مغالطہ پیدا ہو سکتا ہے کہ بلائکا کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ سجدہ کرے حضرت آدم کو، تو یہ ابلیس کا بھی ذکر آیا ہے تو مغالطہ ہو سکتا تھا کہ شاید یہ بھی بلائکا میں سے تھا. اس مغالطے کو یہاں رکھا گیا گیا کانا من الجن میں سفس کانا بے رب ہی، وہ جنات میں سے تھا، اسی لیے وہ اپنے رب کی حکم کی خلاف ورزی اس میں تھی، ورنہ ملائکا کا معاملہ ایسا نہیں ہے. ملائکا تو ہے یا قانون ما یؤمرون، انہیں تو جو حکم ملتا ہے وہی وہ کرتے ہیں، لا یعصون اللہ ما امرهم، جو اللہ انہیں حکم دے اس میں لاپرواہی نہیں کرتے. آج میں رکوع کی پہلی آیت پیش کیجیے، ولقد صرفنا فی ھذا القرآن للناس من کل مثل، سورہ بنی اسرائیل میں صرف یہ اس میں فرق کے ساتھ یہ آیت تھی، ولقد صرفنا فی ھذا القرآن للناس فی ھذا القرآن، پہلے للناس کا پھر فی ھذا القرآن تھا، یہاں یہ ہے کہ فی ھذا القرآن پہلے للناس بعد میں، ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح سے ہر انداز بیان اختیار کر لیا ہے کہ حقیقت ان پر منتشر ہو جائے. لیکن وقان انسان اکثر صحیح جدلا، انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ بھمرے میں تمام مخلوقات سے بڑھ گیا, ضمیروں بلائے گا, سخت حجت میں کرے گا, طرح طرح سے جو ہے وہ بہانے کراسے گا, جس طرح اسے جانا نہیں ہوتا اس کے خلاف جتنی چاہے دلیلیں آپ اس سے بنوا لیجیے. یہ جو ہے جبال, یہ اس انسان کے اندر بہت ہے. آج میں اور نئے رکوع میں تفسیر کے ساتھ قصہ آیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور ایک اللہ کے بندے کا جس کا یہاں جس نام نہیں ہے لیکن احادیث میں ان کا نام حضرت خضر علیہ السلام آیا. اور در حقیقت اس پورے سفر کا باحصل یہ ہے کہ یہی دنیا کی زندگی کے جو مظاہر ہے ان کے پردے میں جو حقیقتیں ہوتی ہیں اس کی طرف توجہ دلا دی جائے. تو ہم کیونکہ مظاہر کو دیکھتے ہیں متاثر ہو جاتے ہیں. کوئی چیز ہمارے لیے دل خوش کن ہے ہم خوش ہو گئے, کوئی چیز مخصوص طور پر ہمارے لیے تکلیف دہ ہے تو ہم اس سے مایوس ہو گئے. حالانکہ ہو سکتا ہے وہ بات کہ آسان تک نہیں چاہیے وہی خیر الکن, یا آسان صحیح منہ چاہیے وہی خیر الکن. ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ اسی میں خیر ہو, ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے شر ہو. اب اس کو تین واقعات کے حوالے سے بیان کیا گیا کہ کشتی والے کی کشتی جو ہے حضرت خضر نے توڑ دی. ابھی غریبوں نے سمجھا ہوگا کہ ہمارا تو ذریعہ معاش کا یہی تھا, اس کا بڑا ستم اللہ نے ہم پر توڑا کہ ہماری کشتی جو ہے عیب دار ہو گئی. حالانکہ اسی عیب کی وجہ سے وہ کشتی بچ گئی, ورنہ وہ ظالم بادشاہ جو ہے اس کشتی پر قبضہ کر لیتا. تو کشتی تو بچ گئی عیب کے ساتھ, یہ ہوا تو ان کے لیے خیر, بظاہر ان کے لیے شر تھا. اسی طریقے سے ایک نوجوان کو قتل کر دیا. اب ظاہر بات ہے کہ جو اس کے والدین ہے انہوں نے کیا سمجھا ہوگا زون ہمارے اوپر, تو اگر اکیلا بیٹا تھا تو کتنا پہاڑ سے پڑا ستم ہے ہم پر. یہ جو غالب نے کہا کہ ہاں فلک تیر جمع تھا ابھی عارف, کیا تیرا بگڑتا بنا مرتا کوئی دن اور کسی انداز ہوتا والدین کا. لیکن بتایا گیا کہ اس بیٹے کا مر جانا ہی والدین کے حق میں خیر تھا, اس لیے کہ وہ بیٹا جو ہے اگر بڑا ہوتا تو بڑا سرکس دیتا, والدین کو ستاتا, ان کے لیے سہانے بھی بن جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ خیر کی کہ اس جو غلط کردار کا بیٹا تھا اس کو ہٹا کر اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اسے انہیں لے کر آنے کا فرمایا. تو دیکھیے جو چیزیں بظاہر سر ہے ان میں خیر ہے. تیسری مثال اس میں جو آئی ہے کہ اللہ کے کوئی نیک بندے تھی تو اس کے کچھ چھوٹے چھوٹے بچے تھے, مرتے ہوئے اس نے کہیں ان کے لیے کہ تھوڑی سی پونجی جو ہے دیوار کے اندر کہیں ایک ہلیا کے اندر رکھ دی تو کبھی بڑے ہوں گے تو یہ خزانہ آپ کا نکال لیں گے. اب وہ چیز نیک تھا, اللہ تعالیٰ اتنی حفاظت کر رہے اس دیوار کی کہ وہ دیوار گرنا کی تھی, لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے آ کر اس کو سیدھا کیا. معلوم یہ ہوا کہ ہم تو یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ ہم اپنی انشورنس اگر نہیں کراؤں گے تو اولاد کا پیچھے کون دیکھنے بھالنے والا ہوگا. حالانکہ اس عالم میں واقع آنے کو ہم اولاد کے دیکھنے بھالنے والے اللہ اور اللہ کی اس جو عالمی مملکت ہے, یونیورسل ایک گورنمنٹ ہے, اس کی بھی ایک یہ ہے یہ سمجھنے کی پبلک سروس ہے, اور وہ سب سے سب جو ہے حفاظت کرنے والے ہیں نیک بندوں کی اولاد کی. لہذا انسان اپنی توانائی اپنی قوتیں صرف کر رہا ہو اللہ کے دین کے لیے تو امید رکھے کہ میرا پروردگار میرے آپ اولاد جو بھی ہے میری اہل و عیال ان کی ضروریات وہ کثیر ہوگا. اس کے لیے ایک بہترین مثال ہو تو جو اس قصے میں آ گئی. اب آخر میں جو آیا جو کرنیل کا واقعہ وہ تو میں بیان کر چکا ہوں, لیکن اہم ترین موضوع جو ہے اس کو ذرا میں بیان کر دوں جو آخری رکوع ہے وہ اس کا, جیسے پہلا رکوع اہم ترین کا ایسے ہی دوسرا بھی ہے. اس میں ایک بات تو یہ فرمائی کہ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء, یعنی شرک کی مذمت تھی. کیا لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ میرے بندوں ہی کو میرے خلاف کھڑا کریں گے, میرا بدلے مقابل بنا لیں گے؟ تو جو لوگ یہ کریں گے ان اللہ جہنم علی کافرین نزلا, ہم نے ایسے کافروں کے لیے جہنم کو مہمان خانہ بنایا ہوا ہے. دوسرا فرمایا کل ہر نبے کل دل اکثر مالا, نبی ان سے کہیے کہ کیا تمہیں بتائے سب سے زیادہ گھاٹے میں رہنے والے کون ہیں, اپنی بھاگ دوڑ اپنی محنت صبح سے شام تک کا پسینہ نکال دینے والی مشقت بھی کر رہے ہیں لیکن رہیں گے ستارے کے ستارے میں, یہ کون ہے؟ الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا, وہ لوگ جن کی صبح سے شام تک کی ساری مشقت اور بھاگ دوڑ صرف دنیا کی زندگی کے لیے, اور وہ یہ سمجھ رہے کہ ہم بڑے کامیاب ہیں, ہمارا کاروبار بڑا اچھا چل گیا ہے. سورہ کہف کی آخری دو آیات سورہ بنی اسرائیل کی آخری دو آیات کی طرح بہت عظمت کی حامل ہے. سورہ بنی اسرائیل کی آخری دو آیات بھی فعل امر کل سے شروع ہوں, یہاں بھی دو آیات فعل امر کل سے شروع ہوگی. پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بیان ہے, قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا. اے نبی سے کہہ دیجئے کہ اگر سمندر میرے رب کے کلمات کے لیے سیاہی بن جائے تو سمندر ختم ہو جائے گا اس سے پہلے کہ میرے رب کے کلمات ختم ہو, خواہ اتنا ہی اور لے آیا جائے, اتنی ہی سیاہی اور لے آئی جائے. اور کلمات یہ سمجھ لیجئے کہ ہر شے جو اس کائنات میں ہے وہ اللہ کا کلمہ کل کا ظہور ہے. جو چیز بھی بنی ہے ایک کلمہ کل ہے کہ جس کا ظہور ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اس تخلیق کی وسعت کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ تم اس کا کہاں احساس کرو گے, تمہارا تو ذہن جو ہے وہ ٹکرا جائے گا. یہ معلوم ہے, آج کل آپ کو معلوم ہے اسٹرانومی ذرا پڑھنے تو صرف تو معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کا دماغ ٹکرانے لگتا ہے, کائنات کی وسعت کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا کوئی تصور انسان قائم کر سکتا ہے. آخری آیت جو ہے توحید کے موضوع پر بہت اہم آیت ہے, جیسے سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت بھی توحید کے موضوع پر تھی. میں نے عرض کیا تھا کہ وہ بہت بڑا خزانہ ہے توحید کا. یہاں فرمایا قل انما انا بشر مثلکم, صرف کی ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ اللہ کو اس سے بلند مقام سے گرا کر زمین پر لے آیا جائے, مخلوقات کی سب سے کھڑا کر دیا جائے, اس سے بیٹا بیٹی بنا دیے, معلوم ہوا اسے بھی اپنے اوپر قیاس کیا. اور صرف کی دوسری شکل یہ کہ مخلوقات میں سے کسی کو اٹھا کر اللہ کا ہم پلہ بنا دیا جائے, جیسے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو الوہیت میں شامل کر دیا گیا, یا یہی طرح ہمارے ہاں بھی یہ شرک جو ہے حضور کی شان میں جب ظلم کرنے پر کوئی آتے ہیں تو اللہ کے ساتھ ملا دیتے ہیں, یا یہ کہ حضرت علی کے ساتھ تو یہ ظلم جو ہے بے انتہا ہوا ہے, انہیں پکارا جاتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہاں فرمایا قل انما انا بشر مثلکم, اس شرک کی یہاں جھلک دی گئی کہ کہہ دیجئے اے نبی کہ میں تمہاری ہی طرح کا ایک بشر ہوں, یوحا الیہ, ہاں اس پر وحی ہوتی ہے اور یہی ہے مادہم امتیاز ہے, تم پر وحی نہیں ہوتی, تمہارا علم جو ہے اپنے حواس خمسہ اور محض اپنے عقلی استدلال کی بنیاد پر قائم ہے, میں جہاں سے گفتگو کر رہا ہوں وہ وحی ہے. یہ فرق ہے اصل میں, باقی یہ کہ اس وحی کا بھی اصل نقطہ کیا ہے, انما الہکم الہ واحد, کہ تمہارا الہ تمہارا معبود تو بس ایک بھی الہ ہے اور وہ اللہ ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ, تو جو کوئی بھی امیدوار ہو اپنے رب سے ملاقات کا, فلیعمل عملا صالحا, تو اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے, ولا یشرک بعبادت ربہ احدا, اور اپنے رب کی بندگی میں اپنی رب کی پرستش میں کسی کو شریک نہ کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. کافہ یا عین صاد, صدق اللہ العظیم. آئندہ چار رکعتوں میں انشاءاللہ تعالی سورہ مریم پڑھی جائے گی, یہ چھ رکوعوں پر مشتمل ہے. اس سورہ مبارکہ میں بعض انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر ہے, اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان دونوں کیٹیگریز کو اپنے ذہن میں علیحدہ رکھیے. ایک ہے قصص الانبیاء یا قصص النبیین, اس کا انداز بالکل مختلف ہوتا ہے, وہ ان انبیاء کے ذاتی کردار اور ان کی سیرت کی عظمت کا بیان ہوتا ہے, اور ایک انباء الرسل یا نبع المرسلین, رسولوں کی خبریں, وہ انداز ہے کہ جو حضرت نوح, حضرت ہود, حضرت صالح, حضرت لوط, حضرت شعیب اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں آتا ہے, کہ ان کی دعوت اور قوموں کا انکار اور اس کے جواب میں, اس کے نتیجے میں, اس کی پاداش میں ان پر عذاب الہی کا نزول. تو سورہ مریم اور اس کے بعد سے سورہ طٰہٰ جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر پر مشتمل ہے, لیکن سورہ انبیاء اور سورہ مریم ان دونوں میں آپ دیکھیں گے کہ اصل موضوع جو ہے وہ قصص النبیین ہے. اس میں بھی سب سے زیادہ تفصیل سے جو ذکر ہو رہا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے. جیسا کہ ہم اس سے پہلے سورہ آل عمران میں دیکھ چکے ہیں کہ عقیدہ الوہیت مسیح کی نفی کے لیے وہاں بھی جب حضرت مسیح علیہ السلام کا ذکر ہوا تو آپ سے پہلے حضرت زکریہ, حضرت یحییٰ, حضرت مریم سلام علیہا, ان حضرات کا ذکر ہوا ہے. وہ اسی پہلو سے کہ اگر موجزانہ ولادت حضرت مسیح علیہ السلام کی دلیل بن سکتی ہے الوہیت مسیح کی, تو حضرت یحییٰ کی ولادت بھی موجزانہ تھی, انتہائی بڑھاپے کو پہنچے ہوئے والدین اور والدہ ساری عمر باندھ رہی, لیکن اس بڑھاپے کے عالم میں اس کے یہاں جو ولادت ہوئی ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ بھی کوئی عام قانون طبی کے مطابق نہیں. تو پہلے رکوع میں تو ذکر رحمت رب کا عبدہ زکریا, یہ ذکر ہے تمہارے رب کی رحمت کا جو اس کے بندے حضرت زکریا پر ہوئی. اذ نادا ربہ نداء خفیا, جب کہ پکارا انہوں نے اپنے رب کو, اور یہاں دیکھیے خفی قصے سے, آہستگی سے, خاموشی سے اپنے رب کو پکارا. قال رب انی وہن العظم منی, پروردگار میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں, وقال الراس شیبا, اور میرا سر سفید ہو چکا ہے, ولم اکن بدعائک رب شقیا, اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے تجھ سے دعا کی ہو اور میں نامراد رہا ہوں. وانی خفت الموالی من ورائی, اور مجھے اندیشہ ہے میرے بعد اگر میرے اس منصب کا کوئی اہل پیدا نہ ہوا میری نسل میں, تو پھر جو حالی موالی ہے ان کا جو انداز ہے اس سے مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں دین کا معاملہ جو ہے وہ بالکل ہی اجنبی ہو کر نہ رہ جائے. وکال تم راتی آکرن, اور میری بیوی جو ہے وہ ساری عمر باندھ رہی ہے, صاحب نے مل نبی کا ولی, تو مجھے خاص اپنے پاس سے کوئی ولی عنایت فرما, یرے سنی و یرے سن آل یعقوب, کہ میرا اور آل یعقوب کی جو بھی روحانی جو وراثت ہے اس کا وارث ہے, وہ جل ہے رب رضیا, اور پروردگار اس کو تو وہ بنا کے جو تیرے ساتھ راضی رہے. اب یہ دعا ہے جس کے جواب میں حضرت زکریا حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی. ان سے کہا گیا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ, اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے تھامو, تو رات تو پہلے سے موجود تھی. اس میں اشارہ ہے خود ہمارے لیے بھی کہ اس امت کے بھی سب لوگوں کے لیے اصل شہر جو ہے وہ تمسک بالقرآن, قرآن کو مضبوطی سے تھامو. بات ہے اللہ حکمت کریا, اور ہم نے اسے بچپنے ہی میں حکمت عطا فرمائی, دانائی عطا فرمائی, جس طرح حضرت مسیح علیہ السلام پنجورے میں بولے ہیں موجودہ ہے, اسی طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام پر ان کے بالکل بچپن ہی سے آثار رشد اور حکمت کے آثار جو ہے وہ ظاہر ہو گئے تھے. اب اس کے بعد دوسرے رکوع میں حضرت مریم سلام علیہا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پھر ولادت کا معاملہ آیا ہے, اور اس زمن میں خاص طور پر یہ الفاظ توجہ سے سنیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پنجورے میں انہوں نے گفتگو کی ہے اور اپنی والدہ کی اس پت کی گواہی دی ہے, یہ معجزہ جو سب سے پہلا معجزہ ان سے صادر ہوا, اس وقت ان کے الفاظ کیا تھے؟ قال انی عبداللہ, انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, مجھے اللہ نے کتاب عطا فرمائی ہے, مجھے نبی بنایا, وجعلنی مبارک لما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا, اور اللہ نے مجھے بابرکت بنایا ہے جہاں کہیں بھی میں رہوں, اور اس نے مجھے وصیت کی ہے نماز کی اور زکات کی جب تک بھی میں زندہ رہوں, وہ برم بے والدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا, اور اپنی والدہ کا میں فرما بردار اور حسن سلوک کرنے والا ہوں, اور میں مجھے اللہ نے جبار اور شقی نہیں بنایا ہے, بس سلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا, ذالک عیسی ابن مریم, یہ ہے عیسی ابن مریم کی اصل حقیقت. میں قول الحق النبی فی یوم کروں, یہ وہ چیز ہے کہ جس میں یہ لوگ شک سنوں میں مبتلا ہے. ما کان اللہ ان یتخذ من ولد سبحانہ, اللہ کے یہ شایع نشانی نہیں ہے کہ وہ کسی کے اپنا بیٹا بنائے, وہ پاک ہے اس سے. اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون, وہ تو جب کسی شے کا فیصلہ کرتا ہے تو بس اسے کہنا ہوتا ہے کن, اور وہ شے ہو جاتی ہے. وان اللہ ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم, اور یہ کہ اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا رب ہے, تمہارا بھی رب ہے, بس اسی کی بندگی کرو اور یہی سیدھا راستہ. یہ ہے اصل تعلیم حضرت مسیح علیہ السلام کی. یہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہی در حقیقت وہ آیات تھی کہ جو حضرت جعفر طیاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے دربار میں پڑھی تھی, تو جو سفارت گئی تھی عمرو بن العاص, بعد میں ایمان لے آئے تھے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس وقت وہ قریش مکہ کے سفیر بن کر گئے تھے ان مہاجرین حبشہ کو واپس لانے کے لیے. وہاں جو اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں تو نجاشی نے کہہ دیا تھا کہ ٹھیک ہے لے جاؤ, لیکن یہ کہ بعد میں پھر جب حضرت جعفر طیاب نے یہ آیات پڑھی تو نجاشی نے کہا کہ مسیح کی جو حقیقت یہاں بیان ہوئی ہے تنکا ایک اٹھایا تو مسیح اس سے تنکا بھر بھی زائد نہیں ہے, اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں ان کو تمہارے پاس نہیں واپس بھیجوں گا, اور حضرت جعفر طیاب سے کہا کہ رہو یہاں جب تک چاہو امن اور سکون کے ساتھ. تیسرے رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے, اور حضرت ابراہیم کا ذکر جیسا کہ آپ نے دیکھا بار بار آ رہا ہے سورہ الانعام سے, پھر سورہ ہود میں آیا ہے, سورہ اس کے علاوہ بھی سورہ ابراہیم میں آیا ہے, یہاں ایک خاص طور سے آیا
کہ حضرت ابراہیم نے جب توحید کی دعوت اپنے باپ کو پیش کی تو کس انداز میں پیش کی. یہ بھی ہر خادم دین کے لیے بہت اہم بات ہے کہ بڑوں کو بھی دعوت پیش کرنی پڑتی ہے, لیکن یہ انداز کیا ہوگا. فرمایا وقت فی کتاب ابراہیم, اور ذرا ذکر کرو کتاب میں ابراہیم کا, انہ کالا صدیق النبی, یقینا وہ ہمارے صدیق نبی تھے. اس کال میں ابھی ہے جبکہ کہا انہوں نے اپنے والد سے, یا مت ذلتاب مالا یسما ولا یسر ولا یبنی الکشیا. ابا جان کیوں پوچھتے ہیں آپ ایسی چیزوں کو جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ آپ سے کسی مصیبت کو دور کر سکتے ہیں. یا بت الجال علم معلوم یاسف, ابا جان میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا. سب کبھی نہیں تو میرا اتباع کیجئے, میری پیروی کیجئے, عہد کا صراط سویا, میں آپ کی رہنمائی کروں گا سیدھے راستے کی طرف. یا بت لاتاب الشیطان, ابا جان شیطان کی بندگی نہ کیجئے. ان شیطان اکال الرحمان عطیا, یہ شیطان جو ہے رحمان کا نافرمان ہے. یا بت انی اقاف ہے یمست عذاب من الرحمان, ابا جان مجھے بڑا اندیشہ ہے کہ آپ کو عذاب خداوندی رحمان کا عذاب جو ہے وہ آپ کو گھیرے میں نہ لے لے. فتکون علی شیطان ولیہ, پھر آپ شیطان کے ساتھیوں میں سے ہو جائیں گے. قال راغ من انت الہتی یا ابراہیم, انہوں نے ڈانٹ کر کہا کہ ابراہیم کیا تم میرے معبودوں کو چھوڑ رہے ہو. لئن لم تنتہی لأرجمنک واہجرنی ملیا, اگر باز نہیں آؤ گے میں تمہیں رجم کر دوں گا, سنسار کر دوں گا, اور ہٹ جاؤ میری نگاہوں سے دور ہو جاؤ. قال سلام علیک, انہوں نے کہا تم پر سلامتی ہو. سچ تک ہو لگا ربی, میں تو آپ کے لیے اپنے پروردگار سے استغفار ہی کروں گا. انہ کا نبی حتیہ, وہ مجھ پر بہت مہربان ہے. واعتزلکم وما تدعون من دون اللہ, اور میں تو اب قطع تعلق کرتا ہوں آپ سے بھی اور جن چیزوں کو کہ آپ پوچھ رہے ہیں ان سے بھی. وادعو ربی, اور میں تو اپنے رب کو پکاروں گا. عسى لا اکون بدعاء ربی شقیا, مجھے امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر نامراد نہیں رہوں گا. اس کے بعد اگلے رکوع میں حضرت اسحاق اور یعقوب, حضرت موسیٰ, حضرت اسماعیل, حضرت ہارون, حضرت ادریس, ان حضرات کا ذکر ہے. اور پھر ایک بہت پیاری آیت آئی ہے, اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین, یہ ہے وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام فرمایا انبیاء کرام میں سے. ومن ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم و اسرائیل وممن ہدینا و اجتبینا. تو اس کے بعد آیت سجدہ ہے کہ ان لوگوں کی شان یہ رہی ہے ہمیشہ کہ جب بھی آیات رحمان ان کو تلاوت کی جاتی تھی یہ فوراً سجدے میں گر جاتے تھے. البتہ ان کے بعد فخلف من بعدهم خلف رضاء الصلاه, ان کی آئندہ نسلوں میں پھر ایسے لوگ پیدا ہوئے لا خلف, جنہوں نے نماز کو تو ضائع کر دیا, شہوات کے پیچھے پڑ گئے. وتبع الشهوات فسوف يلقون غيا, تو وہ ان قریب اب جہنم میں پڑ کر رہیں گے. ایک ذکر اس میں آ رہا ہے, حضرت جبرائیل علیہ السلام سے یہ کہلوایا گیا ہے کہ حضور نے جب شکوہ کیا کہ یہ آپ دیر دیر سے آتے ہیں, قرآن مجید کا نزول وقت وقت سے ہو رہا ہے, تو انہوں نے کہا وما لتنزل الا بامر ربك, ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر نازل نہیں ہو سکتے. لہو ما بین ایدینا وما خلفنا, اسی کو اختیار حاصل ہے, اس کا بھی جو ہمارے سامنے اور اس کا بھی جو ہمارے پیچھے ہے. وما بین ذلك, اور جو ان دونوں کے مابین ہے. وما کان ربک نسیا, اور آپ کا رب جو ہے بھولنے والا نہیں. آخری رکوع میں ایک تو اللہ تعالیٰ کا خصوصی جو غضب ظاہر ہوا ہے قرآن مجید میں, یہ جو عقیدہ ہے جس کا سورہ کہف میں بھی ذکر آیا, اللہ کے لیے اولاد تکلیف کر لینا, اس پر اللہ کا غضب جو بھڑکا ہے قرآن مجید میں, وہ سب سے زیادہ اس مقام پر. وقال اتخذ الرحمن ولدا, اور انہوں نے کہا کہ رحمان نے بیٹا بنایا ہے. لقد جئت شيئا ادا, تم ایک بڑی گستاخانہ بات کر رہے ہو. تقاد السماوات يتفطرن منه, وہ اتنی عظیم ہے کہ آسمان اس کی وجہ سے پھٹ پڑنے کو ہے. وطن سب کل ارد, اور زمین سخت ہونے کو ہے. وہ تخر الجبال حدا, اور پہاڑ جو ہے گرنے کو ہے دھماکے کے ساتھ. انداؤ رحمان والدا, کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا قرار دیا. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا, اور رحمان کے یہ سایہ نشان نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے. ان کل من في السماوات والارض الا آتي الرحمن عبدا, جو کوئی بھی آسمان اور زمین میں ہے وہ سب رب رحمان کے حضور میں تو حاضر ہوں گے بندے کی حیثیت سے. پھر یہ کہ لاسٹ بٹ ون آیت جو ہے وہ خاص طور پر اس اعتبار سے نوٹ کرنے کی ہے کہ سورہ بنی اسرائیل, سورہ کہف دونوں میں جو مضمون آیا تھا وہ یہاں اور زیادہ کھل کر آیا ہے کہ اس قرآن مجید کے ذریعے سے ہی تبشیر ہے, اسی کے ذریعے سے حضور کو انذار کا حکم ملا ہے. فرمایا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ, اے محمد ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان پر آسان کر دیا ہے. لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ, تاکہ آپ اس کے ذریعے سے اہل تقویٰ کو بشارت دیں یا تم ذرا بہی قوم لدا، اور اس کے ذریعے سے آپ اس بدرالی قوم کو خبردار کر دیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب آخری آج وقت میں ان شاء اللہ تعالی ہم دو سورتیں سنیں گے، سورہ طہٰ اور سورہ انبیاء، کیونکہ وقت بہت کم ہے، لہذا میں بہت ہی کم ان دونوں سورتوں کے بارے میں عرض کر سکتا ہوں. سورہ طہٰ کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ تقریباً پوری کی پوری سورت جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر پر مشتمل ہے. قرآن مجید میں یہ دو سورتیں ایسی ہیں، سورہ یوسف اور سورہ طہٰ، یہ جو تقریباً پوری کسی ایک نبی یا رسول کے حالات پر مشتمل ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ذریعہ بنے تھے بنی اسرائیل کے مصر میں آباد ہونے کا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ذریعہ بنے ان کے وہاں کی غلامی سے نجات پا کر واپس ارض فلسطین تک آنے کا. یہ بنی اسرائیل کی تاریخ کا جو دور ہے، مصر میں ان کا قیام جو ہے، اس کا نقطۂ آغاز حضرت یوسف ہے اور اس کا نقطۂ اختتام حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے. سورہ طہٰ کا آغاز ہوتا ہے طہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتسقی الا تذکرۃ لمن یخشی. عام طور پر یہ سمجھا گیا ہے کہ طہٰ بھی حضور کا نام ہے اور یاسین بھی حضور کا نام ہے. بہرحال یہ ضرور ہے کہ جس انداز میں یہ حروف مقطعات آئے ہیں، محسوس ہوتا ہے کہ یہ حضور سے خطاب کے لیے یہ حروف استعمال ہوئے. طہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتسقی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا ہے کہ آپ نامراد رہے. عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کوئی مشقت سے، یہ مشقت سے نہیں ہے بلکہ شقی سے ہے. جیسے کہ دو مرتبہ سورہ مریم میں آیا کہ لم اکن بدعائے کا رب شقیہ، اللہ کو پکار کر میں کبھی بھی نامراد نہیں رہا. یہاں در حقیقت خوشخبری دی جا رہی ہے کہ اے نبی، آپ پر یہ قرآن نازل ہوا ہے تو اس لیے تو نہیں ہوا کہ آپ ناکام ہو یا آپ کو کفار سے مغلوب ہو جائے، بالآخر آپ غالب آ کر رہیں گے، دین غالب آ کر رہے گا. البتہ یہ ہے کہ درمیانی عرصے میں تکالیف اور امتحانات، ابتلاءات یہ ہے کہ جن سے گزرنا ہے آپ کو بھی اور آپ کے ساتھیوں کو بھی. اللہ تذکرۃ لمن یخشی، یہ تو تذکرہ ہے، یاد دہانی ہے ان کے لیے کہ جو اللہ سے ڈرنے والے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو پہلی وحی ہوئی ہے اس کے الفاظ بھی سورہ مبارکہ میں آئے ہیں. انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوی، انک بالوادی المقدس طوا. جب حضرت موسیٰ وہاں پہنچے ہیں کہ حضور پر آگ کی تلاش میں، تو یہ پہلی وحی ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، اپنے جوتے اتار دو اس لیے کہ تم مقدس وادی طوا میں ہو. وانا اخترتک فاستمع لما یوحا، اور میں نے تمہیں خاص طور پر چنا ہے ایک مشن کے لیے، ایک مقصد کے لیے، اور توجہ سے سنو جو وحی کی جاتی ہے. اننی علی اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. یہ اللہ کی وہ جو بگ آئی ایم والا معاملہ علامہ اقبال نے جگہ لکھا ہے، اس کا سب سے بڑا مظہر قرآن میں یہ مقام ہے. اننی علی اللہ لا الہ الا انا، یقیناً میں اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس میری ہی بندگی اور پرستش کرو. واقعی صلاۃ ذکری، نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے. ان نفاق آتیت القاد اختی حال فضا کل و نفس بما تسعى، اور یاد رکھو قیامت آ کر رہے گی لیکن میں نے اسے مخفی رکھا ہوا ہے، چھپایا ہوا ہے، تاکہ ہر ایک کو اس کے کیے کا پورا بدلہ مل جائے. اگر اس کا وقت معین پہلے سے معلوم ہو تو اس کے قریب کے لوگ جو ہیں وہ تو توبہ کر ہی لیں گے، ٹھیک ہو ہی جائیں گے. اس سے تو رکھا ہی گیا ہے خفیہ تاکہ یہ کسی سے معلوم نہ ہو کہ وہ بھری کمانے والی ہے. فلا یسک بلّہ کہا من لا یو مل بہا والا تباہ ہوا پتھر گا، تو تمہیں ہرگز اس قیامت سے دور نہ ہٹا سکے، قیامت کے یاد یا قیامت کے یقین سے غافل نہ کر سکے وہ لوگ جو اس پر یقین نہیں رکھتے اور جو اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں. اگر ایسا ہوا تو تم ہلاک ہو جاؤ گے. اس کے بعد ایک بہت اہم بات جو اس سورہ طہٰ میں ہے، اس کے دوسرے رکوع کے شروع میں، تو جب حکم ہوا، یہ وہی سلسلہ چل رہا، پہلی وحی اور پہلی مخاطبت، پہلا مطالبہ جو ہوا ہے، تو جب حکم ہوا عزب الا فرعون انہ طغیٰ، جاؤ فرعون کی طرف، تو جو دعا مانگی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کسی بھی دائی حق کے لیے، کہ وہ اپنے اس مشن کی تکمیل کے لیے کہ جس کے لے کر وہ کھڑا ہوا ہو، اپنے اہل و عیال میں سے، اپنے عزا و اقارب میں سے، خاص طور پر اپنے بھائیوں میں سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ پروردگار ان کو میرے اس کام میں میرے ساتھ شریک کر. قال رب اشرح لي صدری. حضرت موسیٰ نے عرض کیا پروردگار میرے سینے کو کھول دے، ویسر لی امری اور میرے لیے میرے کام کو آسان بنا، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اور میری زبان میں جو گرہ پڑی ہوئی ہے اس کو کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھے، واجعل لی وزیرا من اہلی اور میرے لیے بنا میرے اپنے اہل سے، اپنے خاندان سے میرا ایک ساتھی یا ساجی جو میرا بوجھ بتانے والا، وزیر کہتے ہیں بوجھ کو، وزیر وہ ہے جو بوجھ اٹھائے، تو وزیر کسی کے ساتھ وہ ہے کہ جو اس کے ساتھ اس کی ذمہ داریوں میں شریک ہو جائے. ہارون آخی میرے بھائی ہارون کو میرا ساجی بنا دے، اس میں بھی اجری اس کے ذریعے سے میری کمر کو مضبوط کر، تصویر ہوتی امری ہے اسے شریک کر دے میرے اس کام میں، کہ وہ سب جگہ کا کثیر ہے نشکرہ کا کثیر، تاکہ ہم دونوں مل کر پھر تیری تسلیم بھی کریں کثرت کے ساتھ اور تیرا ذکر بھی کریں کثرت کے ساتھ. انک کنت بنا بصیرا، یقیناً تو ہمارے حالات کا دیکھنے والا ہے. خاص طور پر اس دوسرے رکوع میں میں نوٹ کرانا چاہوں گا جس خاص محبت اور شفقت کا یہاں ظہور ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا والقیت علیک محبتا منی، اے موسیٰ میں نے تم پر اپنی محبت کا ایک عکس ڈال دیا کہ جو تمہیں دیکھتا تھا تمہارا گردیدہ ہو جاتا تھا اور تمہاری محبت میں گرفتار ہو جاتا تھا. یعنی سسنا علا عینی، میں نے ایسا اہتمام کیا ہے کہ تمہاری تربیت سے تمہیں پالا پوسا جائے خاص میری نگرانی میں. پھر یہ کہ وسطنا تو کل لگتی، میں نے تمہیں خاص ایک مشن کے لیے تیار کیا ہے، بنایا ہے اپنے لیے. تم مجھے کا علا قدم یا موسیٰ، اور اے موسیٰ یہاں جو تم پہنچ گئے ہو تو یوں ہی نہیں پہنچ گئے، یہ درحقیقت ہماری طرف سے ہر شہر پہلے سے کیسے جاتی، یہ تو تقدیر الہی ہے جو تمہیں یہاں کر لے کر آئی ہے کہ تم مدین سے واپس جا رہے تھے اپنے گھر مصر اور یہاں تمہیں یہ آگ نظر آئی، تو یہ نہ سمجھے کہ یہ واقعات حوالی جو ایسے ہی ہو گئے. تم من دیتا حالات قدر ملا موسیٰ، یہ تو ہمارا وہ فیصلہ فیصلہ تھا جو تمہیں یہاں لے کر آیا. بہرحال اس کے بعد اب میں مزید تو اس سورہ مبارکہ کے بارے میں کچھ عرض نہیں کر سکوں گا، البتہ اس کے چھٹے رکوع میں آیت نمبر 113 دیکھ لیجیے. وَكَذَلِكَ أَنزَلَ اللَّهُ الْقُرْآنَ الْعَرَبِيَّ وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اسی طرح ہم نے اس قرآن کو قرآن عربی بنا کر نازل کیا اور اس میں ہم نے اپنی تمام دھمکیوں کو، وعید جو بھی وعدے ہیں ان کو خاص کھول کھول کر بیان کر دیا، لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تاکہ وہ تقویٰ کے نبی سے اختیار کرے. فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، اللہ بہت بلند و برتر ہے جو بادشاہ حق ہے. ولا تعمل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحيه، جلدی نہ کیجیے اس قرآن کے نزول کے لیے، یہ بھی ہماری حکمت میں جو اس کا معین ہے وقت کسی کے مطابق اس کی وحی درست ہوگی. وقر رب زدنی علما، ہاں پروردگار سے یہ دعا کرتے رہا کرو کہ پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما. آخری رکوع میں پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہوا کرتا ہے خطاب خصوصی مکی صورتوں میں بالعموم حضور کے ساتھ، تو یہ نوٹ کر لیجیے آیت نمبر 130، فَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، تو اے نبی صبر کرو اس پر کے جو یہ کہہ رہے ہیں. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، اور تسبیح کیا کرو اپنے رب کی حمد کے ساتھ سورج کے طلوع ہونے سے قبل بھی اور اس کے غروب ہونے سے پہلے بھی. وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ، اور رات کے ایک حصے میں بھی، رات کے اوقات میں بھی. فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، اور دن کے دونوں اطراف میں بھی. لَعَلَّكَ تَرْضَى، شاید کہ تم راضی ہو جاؤ. ولا تمدن علیک، یہ وہی بات آ گئی ہے تقریباً جو سورہ حجر میں آئی تھی. اور ہرگز اپنی نگاہیں مت اٹھاؤ، انعام مت بھی افواج منہم، کہ ان گروہوں کو یہ کفار کو اور مشرکوں کو ہم نے جو کچھ دنیاوی ساز و سامان دیا ہوا ہے، نعمتیں دی ہوئی ہیں، دولت ہے، بلڈنگیں ہیں، ان کے پاس خزانے ہیں، ان کی طرف نگاہ نہ اس میں پائے. زہرت الحیات الدنیا، یہ صرف اس دنیا کی زندگی کی چمک دمک ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ نفس نہیں تھی اور ہم نے انہیں یہ سب کچھ ضلع دیا تاکہ ان کے ذریعے سے انہیں فکر میں مبتلا کریں. ورزق رب کا خیر ہوں آپ کا، اور آپ کے رب کا جو رزق ہے آپ کے لیے وہ بہت بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے. اس کی ہم تعویل کریں گے سورہ حجر کی اس آیت کی روشنی میں کہ ولقد آتینا کا سمان ملل مسانی والقرآن العظیم، یہ ہے رزق رب کا خیر ہوں آپ کا، یہ اصل رزق یہ ہے، اصل دولت یہ ہے. وامر اہلک بالصلاۃ واستبر علیہا، اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیتے رہیے اور خود بھی اس پر جمے رہیے. لا نسألو کا رشتہ، ہم آپ سے رزق نہیں مانگ رہے ہیں، نہ ہمیں نرزق بلکہ رزق کو الٹا ہم آپ کو دیں گے. بل آخرت للتقوی، اور آخرت کا گھر جو ہے آخرت کا گھر وہ تو تقویٰ ہی کے لیے مخصوص ہے. سورہ انبیاء کا آغاز ہوتا ہے ایک طرح اللہ سے حساب ہوں ان کی غفلت موردون, لوگوں کے لیے ان کا حساب قریب آیا ہوا ہے, یعنی گھڑی آیا چاہتی ہے قیامت کی, اور یہ لوگ جو ہے اپنی غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں. اس سورہ مبارکہ کے مضامین کو ہم ظاہر بات کر کے بیان کرنے کا وقت نہیں ہے, البتہ یہ آیت نمبر 24 اور 25 دیکھ لیجئے. فرمایا حاضر ذکر من مری و ذکر من قبلی, یہ جو قرآن نازل ہوا ہے اس میں ان کے لیے بھی ذکر ہے کہ جو میرے ساتھ ہے, اور ذکر کے معنی یہاں دوسری مرتبہ جو آئے ہیں وہ تذکرہ, جس سے پہلے جو لوگ آئے ہیں ان کا ذکر بھی اس میں موجود ہے. بل اکثر لا یعلمون الحق کا ہے موردون, اکثر لوگ جو ہے حق کو نہیں جانتے اسی لیے اعراض کر رہے ہیں. وبار صلی اللہ من قبل کا من رسول, اور اے محمد آپ سے پہلے ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا, اللہ الا انا فاعبدون, مگر یہ کہ ہم اس کی طرف یہی وحی کرتے رہے ہیں, یعنی تمام رسولوں نے جو پیغام نوع انسانی کو دیا وہ یہی رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, بس اسی کی بندگی کرے. تیسرے رکوع میں خلق الانسان من عجل کا مضمون آیا ہے کہ انسان کی فرشت میں جلد بازی جو ہے وہ موجود ہے, اور یہ جلد بازی جو ہے سورہ طہٰ میں بیان کرنے کا وقت نہیں تھا, خیر کے لیے بھی جلد بازی نہیں ہونی چاہیے, سہج پکے سے میٹھا ہو, بھلائی کے کام میں بھی انسان جو ہے سہج سہج آگے بڑھے گا تو سستی ہوگی, اور جلدی جلدی چھلانے مارے گا زخم لگائے گا تو پھر وہ ناکام ہو جائے گا. خلق الانسان من عجل, یہ انسان کی ایک خلقی ایک کمزوری ہے کہ اس کے اندر جلد بازی جو ہے وہ موجود ہے. اس کے بعد سورہ انبیاء بھی ان صورتوں میں سے, جیسا کہ میں نے عرض کیا اس میں قصص الانبیاء آئے ہیں, حضرت ابراہیم کا ذکر ہے, حضرت موسیٰ اور ہارون کا ذکر ہے, پھر یہ کہ حضرت موسیٰ کا ذکر جو ہے وہ حضرت ابراہیم کا خاصا طویل ہے, حضرت لوط کا ذکر ہے, اسحاق اور یعقوب کا ہے, پھر حضرت نوح کا ذکر بھی ہے, حضرت داؤد اور سلیمان کا ذکر بھی ہے, حضرت ایوب کا ذکر ہے, خاص طور پر حضرت یونس کی یہ دعا جو ہے جو ہم مسلمانوں میں بہت عام ہے, جو آیت کریمہ جس کا ختم بھی کرتے ہیں, وہ آیت در حقیقت سمجھنے کی ہے, اس کے مطابق انسان عمل کرے, اس کو صرف یہ کہ اس طریقے سے لاکھ دو لاکھ پڑھ لینے کا کچھ حاصل نہیں ہے. فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے جو بھی ان سے خطا ہوئی تھی اس کی سزا کے طور پر انہیں مچھلی کے پیٹ میں پہنچایا ہے, تو انہوں نے کہا وزنون الذهب مغاظبا فظن ان نقدر علیہ فنادى في الظلمات, مچھلی کے پیٹ کی اس تاریخی میں انہوں نے اپنے رب کو پکارا اور انہوں نے کہا لا الہ الا انت سبحانک, پروردگار تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے, تو پاک ہے, انی کنت من الظالمین, خطا میری ہی تھی, جو میں نے ہی کیا ہے اپنے اوپر. یہ بالکل وہی بات ہے کہ جو حضرت آدم اور حضرت حنہ کی دعا نقل ہوئی تھی, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. پھر یہاں حضرت یحییٰ کا ذکر بھی ہے, حضرت مریم کا ذکر بھی ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی ہے. اب بالکل آخر کی میں بات آپ کو اور بتا دوں, اسی میں وہ آیا مبارکہ آئی ہے کہ جو ہمیں بہت محبوب ہے اور ہمارے ہاں تقریروں میں عنوان بنتی ہے, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر. اور اسی میں پھر آخری آیات ہے, فَإِن تَوَلَّوْا, اگر یہ رجوع دانی کرے, فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ, تو کہہ دیجیے کہ میں نے تمہیں کھلے بندے دعوت پہنچا دی ہے, وَإِن أَدْرِي قَرِيبٌ أَم بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ, باقی مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ جس عذاب کی دھمکی تمہیں سنائی جا رہی ہے وہ قریب ہے یا ابھی کچھ فاصلے پر ہے, اس میں کوئی مہلت ہے. انہ یعلم الجار من القول ویعلم ما تکتمون, وان ادری لعلہ فتنۃ لکم ومتاع الی حین, اور میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ سب کچھ تمہارے لیے ایک آزمائش کے طور پر ہے اور ابھی تمہیں کچھ دیر کی مہلت ملنے والی ہو. قال ربکم بالحق, اور عرض کیا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم پروردگار سے, پروردگار فیصلہ صادر فرما دے حق کے ساتھ, ورب الرحمن المستعان علی ما تصفون, اور ہمارا پروردگار رحمان جو ہے اسی سے مدد طلب کی جاتی ہے ان تمام باتوں پر کہ جو تم کر رہے ہو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.